قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف رہنمائی نصیب فرمائی ہے. اس دنیا میں جب مادہ پرستی نفس پرستی نافذ ہے رائج ہے تو خدا تعالیٰ نے ہمیں دین کے نام پر جمع ہونے دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے اور دین سے وابستگی کا ایک امکان فراہم کیا ہے. خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب تک رہنمائی نصیب فرمائی ہے. خالص ترین پاکیزہ ترین ہستیاں خدا تعالیٰ نے جو ارسال فرمائی. البتہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ہر نعمت کے پیچھے کوئی امتحان ہے کوئی سوال ہے اور کوئی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اس طریقے سے ان پہ اہل بیت دین کے راستے پر چلنا ہمیشہ ایک چیلنج دیتا ہے, ہمیشہ ایک ذمہ داری ہمارے رب کے کانوں پہ رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی ایام سے ایسا ہی تھا, یعنی وہ لوگ جو دین اسلام سے دین اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا. قرآن تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے. آج تم نے سوچا ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا, تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا, اور نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے ایسے ہی ہے. جو شخص دین سے وابستہ ہوگا, جو دین کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, اسے کوئی نہ کوئی چیلنج دینا پڑے گا, اور یہ اسی کے اوپر سارے درجات تقسیم ہوتے ہیں. کون کتنا چیلنج دے گا, ہمیشہ انسان کے پاس ایک راستہ رہے گا. وہ یہ کہے کہ میں کوئی چیلنج نہیں دینا چاہتا, میں اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ظاہری طور پر یہ انتخاب رہے گا انسان کے پاس. تو مثلاً جس موقع پر اللہ کے رسول کفر کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے, ممکن ہے کوئی شخص مدینے کے اندر رہا ہو, وہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے, میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا, میں کیوں جنگوں میں جاؤں گا. اسی طریقے سے مثلاً جب کربلا کی جنگ ہو رہی ہو, مارکہ ہو رہا ہو, تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں کیوں جاؤں سعید الشہدا کی طرف, میں اپنی زندگی گزاروں گا. ہر دور میں یہ انتخاب باقی رہتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن صرف ایک مشکل آتی ہے یہ کہ ایک خاص موقع کے بعد اگر ظلم کا مقابلہ نہ ہو تو پھر ظلم سب کے اوپر آ جاتا ہے, پھر ظلم کسی کو نہیں چھوڑتا, پھر اس کی مصیبت سب کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اور میں اس کے مثال خود کربلا سے عرض کرتا ہوں. سید الشہدا نے کربلا کے میدان میں قربانی دی, ظاہری طور پر ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سید الشہدا کا, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یزید اور اس کے لشکر نے اس مکہ اور مدینہ پہ حملہ کر دیا جو بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کے مارکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کون سوچ سکتا تھا اللہ کے رسول کو فوت ہوئے ابھی 50 سال گزرے ہیں, کون سوچ سکتا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندے ہوئے ہوں گے, ہو گیا. کون سوچ سکتا تھا خانہ خدا کے اوپر کوئی آگ کے گولے برسائے گا, ہو گیا. کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں خدا نے تعالیٰ نے یہ سزا دی؟ ظاہر ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے خدا نے تعالیٰ کے ارادے سے, اگر خدا نہ چاہتا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں ایسا ہوا, کیوں خدا نے تعالیٰ نے ایسا چاہا؟ جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی گروہ ظلم کا مقابلہ نہ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کہیں نہ کہیں مصیبت آتی ہے, پھر بچ نہیں سکتے, سب کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہمارے پاس کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب یزید کے لشکر نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تو 3 دن تک لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے. افسوسناک کچھ جملات لکھے ہوئے ہمارے پاس اس واقعے سے, اس میں لکھا ہے کہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے وہاں پر. ہزاروں خواتین کس شہر کے اندر ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول کا شہر ہے, مقدس ترین جگہ میں سے ایک جگہ ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لوگ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. جب ذمہ داری نہیں لیں گے پھر یزید ہے یزید کی حاکمیت ہے, اس کے ظلم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مقدسات پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیلنج ہوتا ہے, ہر انسان کو کہیں نہ کہیں چیلنج دینا پڑتا ہے, اور حب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس چیلنج کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس چیلنج کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پہلے کہ آج یہ جو نشست ہو رہی ہے یہ انہدام جنت البقیع کے عنوان سے ہمیں موضوع دیا گیا ہے. ہر دور میں چیلنج تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی چیلنج یہ ہوتا ہے کہ حملہ خود حجت خدا پر ہے, کبھی چیلنج یہ ہے کہ قرآن پہ حملہ ہے, کبھی چیلنج یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت و ناموس پہ حملہ ہے. ہر دور میں چیلنج تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن لب لباب ایک ہی ہے. اگر آپ دین کے حامی ہیں آپ کو چیلنج دینا ہے, آپ کو مقابلے کے لیے اترنا ہے. کبھی وہ لوگ مثال کے طور پر ایک منطقے کے اندر کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں گزشتہ چند سالوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے, گزشتہ چند سالوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ایک سادہ سی تبدیلی جو اس وقت احساس ہو رہی ہے, جو لگتا ہے جیسے چند دو تین سالوں کے اندر, چار پانچ سالوں کے اندر ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ معرکہ جو اہل بیت اور ان کے دشمنوں کے درمیان 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا, آج جتنے بڑے جغرافیائی علاقے پر کھیلا جا رہا ہے, اتنے بڑے جغرافیائی علاقے پہ 1400 سال پہلے بھی نہیں ہوا تھا. 1400 سال پہلے بھی اتنی بڑی سطح پہ نہیں ہوا تھا. ہمارے پاس اس دور کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ جنگ صفین ہے. اس دور کی اس معرکے پر مشتمل سب سے بڑی جنگ جنگ صفین ہے. جنگ صفین مثلاً 8 مہینے تک چلنے والی جنگ تھی, ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے, اور مثال کے طور پر لاکھ سوا لاکھ کے قریب لوگ دونوں گروہوں سے اس جنگ کے اندر شاید مشغول رہے ہوں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ. لیکن یہ کل معرکہ ایک جغرافیائی خطے کے اندر ہو رہا تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ معرکہ, یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے دشمن, یہ معرکہ نہیں معلوم کتنے ملکوں کی سطح کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ صرف چند سالوں میں ہوا ہے. آہستہ آہستہ پھیلایا گیا ہے, اور چند سالوں میں اب تو لگ رہا ہے جیسے نہیں معلوم کتنے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے. اب آپ تصور فرمائیے, آپ عراق کے اندر تشریف لے جائیے, اس مارکے کو آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے, لبنان کے اندر, ایران میں, نہیں معلوم پاکستان میں سب کی آنکھوں کے سامنے, افغانستان میں, بحرین, اسی طریقے سے حجاز کے اندر, اب ملک گنتے چلے جائیے, شام میں. ابھی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ شاید کچھ ہی عرصے میں شاید مغربی ممالک میں بھی چلے گا یہ سب کچھ, کوئی خطہ بچ نہیں پائے گا. مجھے یوں احساس ہونے لگا ہے, مثلاً جن ملکوں کے بارے میں نہیں سنا تھا کبھی وہاں کچھ ہوتا ہوگا ایسا, مثلاً انڈونیشیا کے اندر, کہاں سنا تھا ہم نے کبھی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, وہاں پر بھی شروع ہو گیا. یوں احساس ہو رہا ہے کہ اس مارکے نے کئی ملکوں کی سرحدوں کو اپنے اندر لے لیا ہے. اچھا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسلام کے دشمن ہوں گے وہ اس کو سازش کے طور پہ کر رہے ہوں گے, یعنی وہ چاہ رہے ہوں گے, انہوں نے کچھ خطرات کو احساس کیا ہوگا جس کے بارے میں بھی عرض کروں گا, ان خطرات کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن مشکل جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کام کو کر کے اپنی شکست کو نزدیک لے کر آ رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم آ جائیں دشمن کی طرف سے جو چیلنجز آتے ہیں, اور بالآخر جیسے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اس کی بنیاد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس سے پہلے کچھ جلسات یہاں پر کر چکے ہیں جس میں ہم نے انہدام جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے تفصیل سے عرض کیا تھا, کس سال میں ہوا ہے اور وہ انداز کیا انداز تھا, آل سعود نے کون سے بہانوں سے اس کام کو انجام دیا تھا, وہ بہانے صحیح تھے یا غلط تھے, اس کے اوپر ہم نے تفصیلی جلسات کیے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فکری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں, اور بالاخص موجودہ فضا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, ان سب کے اندر رہتے ہوئے ہم اس معرکے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی اہل بیت کے دشمن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں, یا تو وہ فکر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, یا ان کی نشانیوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, یا ان کے معتقدین کے خلاف کاروائی ہوتی ہے. ہم نے اپنے طور پہ اس کو تین کیٹیگریز میں رکھا ہے. یا تو خود اہل بیت کے خلاف جنگ کرتے ہیں, مثلاً کربلا کا مارکا, کہ وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کے مقابلے پر تھے, انہوں نے خود اہل بیت اقار علیہ السلام کو ہدف قرار دیا, نشانہ بنایا. ہم نے اس کے اوپر تفصیلی تحلیل کی کر چکے ہیں, ہم اس کے اوپر تو دہرائیں گے نہیں اسے, کہ دشمن اس مقابلے میں جو وہ حجت خدا کے خلاف کرتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو شکست پذیر دیکھتا ہے, دیکھتا ہے ہم شکست کھا جاتے ہیں. اس کو ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کس طریقے سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو بے بس کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں شکست کھا گئے, کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا لیکن شکست کھا گئے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم مرتبت خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف سب سے بڑی جنگ جو انہوں نے کی اس معاملے میں, جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ وہ کبھی نہیں جیت سکیں گے. وہ کربلا کا معرکہ تھا, کربلا سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے, سب کچھ کر لیا انہوں نے پھر بھی نہیں جیت سکے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قداست کو, ان کی رہبری کو چھین نہیں سکے. تو مجھے یوں اندازہ ہوا کہ ان کو اس مرحلے میں آ کر یقین ہو گیا کہ ہم اہل بیت سے جیت نہیں پائیں گے. ہاں یہ سمجھ میں آ رہا تھا, اللہ کے رسول کی روایتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر اس مرحلے کو جاری رکھیں گے تاخیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے فرزند غیبت میں جائیں گے, غیبت مسلمات میں سے ہے, چاہے اس کو دوسرے فرقے غیبت کا نام نہ دیں لیکن غیبت مسلمات میں سے بنے گی. اللہ کے رسول نے خود فرمایا میرے فرزند تشریف لائیں گے, لمبی مدت کی دور رہنے کے بعد تشریف لائیں گے, مثلاً بارہویں ہوں گے, ایسا دور ہوگا ویسا دور ہوگا, یہ سب باتیں اللہ کے رسول بیان کر چکے تھے. دشمن بھی تو پڑھ رہا تھا, ہم تصور نہ کریں کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں دشمن نہیں پڑھ رہا, تو دشمن بھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اگر میری اولاد سے لڑو گے اتنا ہو سکتا ہے کہ تم تاخیر کر دو اور جس کام کو ہو جانا چاہیے جلدی اس میں دیر ہو جائے. اس منصوبے کو انہوں نے عمل کیا, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت کے جو دشمن تھے ان کو یہ پتا تھا کہ تاخیر ہوگی, ختم کبھی نہیں ہو سکتا, شکست نہیں ہو سکتی. لہذا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کارروائی جو کی وہ یہ کہ اہل بیت کی نشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب اگر اس سلسلے کے اندر اہم ترین کارروائیوں کو دیکھیں, جن میں سے ایک جنت البقیع بنے گی جو تقریباً آج سے 90 سال پہلے ہوئی ہے, اگر سب سے پہلی کارروائیوں کو دیکھیں تو خود کربلا کی مٹی سے جنگ ہے. کیوں کربلا کی مٹی سے جنگ کی ہے, کیوں کربلا میں سید الشہداء کی قبر مقدس کے اوپر کبھی حل چلایا ہے, کبھی نہر جاری کی ہے, کبھی زیارت پہ جانے سے لوگوں کو روکا ہے, کیوں دشمنی کرتے تھے؟ وہی دشمنی جنت البقیع سے کی ہے. یہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا میں نہ بھی رہیں ان کے آثار بھی باقی رہے تو فکر باقی رہے گی, اچھی طرح جانتے تھے. پہلے مرنے میں خود اہل بیت سے لڑے کہ شاید ان کو شکست دے دیں, لیکن نہیں شکست دے سکتے. خدا نمتان نے فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو زندہ رکھا مختلف صورتوں میں, مختلف شکلوں میں. پھر آثار سے جنگ کی, آثار سے جنگ کی, خود کربلا سے جنگ کی کہ کربلا مٹ جائے کسی طریقے سے, دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے. خدا نمتان نے کربلا میں سید الشہداء کی لحد کو, اس مٹی کو خاک شفا بنا کر سید الشہداء کو محفوظ کیا, سید الشہداء کے پیغام کو محفوظ کیا, سید الشہداء کی قربانی کو محفوظ کیا, دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے, لیکن یہ لوگ کوشش کرتے رہے. تیسرے مرحلے میں معتقدین سے لڑے کہ معتقدین کو قتل کر دیں, ان کو ختم کر دیں, ان کے رابطے کو توڑ دیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. یہ کہ انہوں نے مثلا جنت البقیع میں قبور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مسمار کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ حماقت پہ دلیل ہے. پھر وہی کام کیا جو 1400 سال پہلے کر کے ناکام ہو چکے تھے, اگر جیتنے کا امکان تھا, قبروں سے لڑ کر جیتنے کا امکان تھا تو متوکل عباسی سید الشہداء کی قبر پہ حل چلا چکا تھا, کوشش کر چکا تھا, اگر جیتنے کا امکان ہوتا تو وہاں جیت جاتا. اگر قبور منہدم کر کے کوئی جیت سکتا ہوتا تو عباسی خلیفہ کبھی بھی جیت چکے ہوتے, کیوں نہیں جیت سکے؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ معتقدین بڑھتے گئے, کب معتقدین کم ہوئے؟ اور اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی اندازہ لگائے دنیا میں کتنے معتقدین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور کتنے تھے جب کربلا ہوئی تھی, تب کوئی مقایسہ ہے کیا؟ کروڑوں میں تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں, پوری دنیا کے اندر روڈ پہ آتے ہیں سامنے آتے ہیں کہ ہاں ہم متحدین ہیں, کہاں سے پتہ ہوئی ہے؟ تو اگر قبریں مسمار کر کے جیت سکتے ہوتے تو متوکل کے زمانے میں جیت جاتے, بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں جیت جاتے. یہ جو یہ واپس گئے ہیں پھر وہ کیا جو 1400 سال پہلے کیا ہے, اس کا مطلب ہے یا احمق ہے یا شکست کھا چکے ہیں. ان کو پتا مزید کامیابی نصیب نہیں ہونی ہے, بارے میں انہوں نے کوشش کرنی ہے. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ, شیطان اپنے معتقدین کو مشغول رکھتا ہے, مصنوعی امید دلاتا ہے کہ شاید کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان کو بھی پتا ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا, خدا سے کون جیتے گا؟ شیطان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ خدا سے نہیں جیت سکتا, لیکن اپنے معتقدین کو مصنوعی امید دلاتا ہے, فریب دے جاتا ہے کہ شاید تم جیت جاؤ گے. خود اس کو پتا ہے میں نہیں جیت سکتا, تو اس کے معتقدین کہاں سے جیت جائیں گے؟ لیکن فریب دیتا ہے وہ. ان کا بھی یہی عالم ہے کہ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلے سے کر رہے تھے, انہوں نے قبر کو منہدم کر دیا. قبر کو منہدم کیا, کیا سوچا؟ یہ سوچا کہ مثلا اہل بیت کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی, اہل بیت کے معتقدین ختم ہو جائیں گے, اور اہل بیت اطہار کی نعوذ باللہ تعالی فکر ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ خود مدینہ منورہ میں قبور اہل بیت اطہار کو منہدم کرنے سے پہلے نجف پہ حملہ کیا تھا انہوں نے. انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا, باقاعدہ فوج لے کر گئے, نجف پہ حملہ کیا, نہیں معلوم کتنے ہزار لوگوں کو شہید کیا, کتنا وہاں سے لوٹ مار مچائی. کیا نجف ختم ہو گیا؟ اگر کوئی عقل رکھتا ہو اور اسٹریٹجی کو سمجھتا ہو تو ان کو سوچنا چاہیے تھا اس واقعے سے کم از کم, جو مجھے ذہن میں آتا ہے 35 سے 40 سال پہلے انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا. 35 سے 40 سال ایک نسل کے لیے کافی ہوتے ہیں. سوشل سائنسز میں 30 سال پر ایک نسل تبدیل ہوتی ہے. تو اگر مثلاً نجف پہ حملہ کیا تھا اور اس سے شیعہ ختم ہونے تھے تو نعوذ باللہ تعالی نجف سے شیعہ ختم ہو جانے چاہیے تھے, کیونکہ نجف پہ حملہ ہو چکا تھا, کون سا شیعہ ختم ہوا وہاں پہ؟ باقی رہے اس کے 40 سال کے بعد مدینے سے آ کر منہدم کیا مثلاً, تو کون سا تین مان لیا؟ اب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, ہدف کیا رکھتے ہیں اپنے اندر. اور ظاہر ہے ہم لوگ ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے, اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اس میں یہ کیا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور مستقبل کس قسم کا ہوگا. میں انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. البتہ ایک بات کو دہراتا چلوں, کبھی انسان سوچتا ہے ان کا دشمن کون ہے اصل میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن ہیں کون؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دوست ایک سطح میں نہیں ہوتے, دشمن بھی ایک سطح میں نہیں ہوتے. بعض دشمن ہوتے ہیں, ہیں دشمن, اتنا دشمن نہیں ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے, میں کہوں گا جیسے زبیر, زبیر نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف شمشیر اٹھائی ہے, دشمن ہے لیکن اتنا دشمن نہیں ہے. جب مولا امیر المومنین نے یاد دلایا ہے تو پشیمان بھی ہوا ہے, اتنی دشمنی نہیں کر سکتا. دشمن دشمن میں فرق ہوتا ہے, آپ سب کو ایک سطح میں مت سمجھیں. کچھ دشمن ہوتے ہیں مثلا عبید اللہ بن زیاد جیسے, بہت مکار, بہت آگاہ, ایک ایک بات کو سمجھنے والے. کچھ دشمن اتنے ہوشیار نہیں ہوتے. کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جن کو پیچھے والوں نے دھکیل دیا ہوتا ہے, ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں, مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی اللہ کے سامنے کسی گستاخی کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو اس مصیبت میں ڈالتا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ورنہ اتنے مکار نہیں ہوتے جتنے مثلا میں نے عرض کیا جیسے عبید اللہ بن زیاد. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہوگا وہ جو اصلی ترین دشمن ہے وہ کون ہے. مثلا ایک آدمی آتا ہے یہاں پر فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے, فرض کر لیجئے, آیا یہ اصلی دشمن ہے؟ اس کی حیثیت کارندے سے زیادہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ ورکر ہے, یہ ہٹ مین ہے, یہ اس کا کام ہے گولی چلائے, یہ اصلی دشمن نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے جو اصلی دشمن ہوں گے. اچھا مثلا کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو اسلحہ دیا ہوگا, اس کے لیے منصوبہ بنایا ہوگا, اس تاریخ کو اتنے بجے وہاں جا کے یہ کرنا ہے, یہ اس کو بتایا ہوگا, وہ اصلی دشمن ہے. میں کہوں گا وہ بھی اصلی دشمن نہیں ہے.
یہ ہیڈ مین ہے, وہ اس سے بڑا ہیڈ مین ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جس نے منصوبہ بنا کے دیا ہے, سب سے بڑا منصوبہ اسی نے بنایا ہے, نہیں اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے, انہوں نے کیا ہوگا. مثلا ہم کہیں گے ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے انہوں نے کیا ہوگا, وہ سب سے بڑے دشمن ہیں, اینڈ ممکن ہے وہ بھی سب سے بڑے دشمن نہ ہوں, ان کے پیچھے کچھ اور گروپ ہوں گے. ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اختتام کہاں پر ہو رہا ہے, آخری میں انتہا میں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بس ممکن ہے کہ آپ 10 واسطوں سے گزریں تو آپ اصلی دشمن تک نہ پہنچ سکیں, آپ کو سوچنا پڑے گا. میں بھی ان واسطوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا آپ کے سامنے. مثلا ایک کارکن ہے جو یہاں پہ آ کے مار کے گیا ہے, اس کے پیچھے سپلائر ہوگا, اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بنانے والا ہوگا, ان کے پیچھے شاید ان کا کوئی عالم ہوگا, نہیں معلوم کیا ہوگا. اس کے پیچھے مثلا فرض کر لیتے ہیں باہر سے پیسہ دینے والی کوئی ٹیم ہوگی, اس کے پیچھے اور کوئی بڑا ادارہ ہوگا, اس کے پیچھے کون ہے, سب سے پیچھے کون ہونا چاہیے. اب میں عرض کروں گا, اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور یقیناً کتاب ہدایت ہے, تو یہ کتاب ہدایت صرف دوستوں کے بارے میں نہیں بتاتی تمہارا دوست کون ہے, تمہارا رہنما کون ہے. یہ کتاب ہدایت یہ بھی بتاتی ہے تمہارا دشمن کون ہے, تمہیں نقصان پہنچانے والے کون ہیں. کتاب ہدایت ہے, سب کچھ بتائے گی. ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں, قرآن کریم مثلا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. اب قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے جس کو آج کل دنیا میں جو وہ دشمن ہے, اس اصطلاح سے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا کر کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اللہ کی راہ میں آنسو بہاتے ہیں, ان کے گریے ان کے انابہ کو خدا تعالیٰ نے پسند کیا ہے. قوم یہود میں سے بھی کہتا ہے کچھ قلیل ایسے ہیں جو صحیح ہیں. پھر آج کی دنیا میں ہم کس کو کہیں کہ مثلا یہ دشمن سر فہرست ہیں. میں اپنے طور پہ کہوں گا صہیونیت ہے, صہیونیت ہے. بس نہ کہ یہ قوم یہود ہے. مثلا قوم یہود میں خدا تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کچھ گروہ ایسا ہے جو مثبت بھی ہے, لیکن جو اس وقت سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے جو ان سب کے پیچھے کارروائی کرے گا وہ صہیونیت ہے. جدید نام صہیونیت ہے, کم از کم اس کا جدید نام یہ ہے. اچھا ان کو مشکل کیا ہے ہم لوگوں سے, ان کو اہل بیت سے کیا مشکل ہے. مثلا ان کو خدا سے دشمنی ہے, ان کو قرآن سے دشمنی ہے, ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں اتنے شدید کیوں ہیں؟ بہت سادہ سا ایک کام ہے, جا کر آپ اپنی روایتیں پڑھ لیں جو انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی, پھر ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں. بہت سادہ سی بات ہے, آپ خود دیکھ لیجئے. آپ کے پاس الحمدللہ اردو میں اب بہت سارے منابع موجود ہیں جو ترجمہ ہوئے ہوئے ہیں, ان کو جا کے مطالعہ فرمائیے. دیکھیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جب امام تشریف لائیں گے, بیت المقدس تشریف لے جائیں گے, وہاں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے. یہ سنی کے پاس بھی موجود ہے, شیعہ کے پاس بھی موجود ہے, آج سے نہیں اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, سینکڑوں روایات اللہ کے رسول نے اپنے آخری فرزند کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں, ان میں سب موجود ہے, سب کے پاس ہے کہ وہ تشریف لائیں گے, بیت المقدس جائیں گے اور وہاں جا کر دشمنوں کو شکست دے دیں گے, اس کے بعد صہیونیت کا معاملہ ختم ہے. البتہ ان روایات کے اندر قوم یہود تعبیب کیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ اس زمانے کی اصطلاح یہود رائج اصطلاح تھی. تو اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے, ان لوگوں نے یہ روایتیں نہیں پڑھی, اچھی طرح پڑھی ہیں انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اولاد علی اتنی مضبوط ہو جائے کہ بیت المقدس پہنچ سکے, اس دن ان کا کام ختم ہو گیا, اس دن ان کا کام ختم ہو جائے گا. ان کو کسی اور سے ڈر نہیں ہے, چونکہ ان کو پتا اللہ کے رسول نے کسی اور کے وہاں پہنچنے پر شکست نہیں لکھی ان کی. اللہ کے رسول نے نہیں کہا مثلا میرا کوئی ماننے والا پہنچے گا وہ ان کو شکست دے گا, نہیں کہا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کہا میرا بیٹا پہنچے گا وہ شکست دے گا ان کو. ان کو ان سے خطرہ, اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے, یہ سب کو ہرا سکتے ہیں, امیر المومنین اور اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے, یہ حیدر سے خائف ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر یقین فرمائیں ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں, ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر مسلمان لڑنے اس کو ہرا سکتے ہیں، حیدر کو نہیں ہرا سکتے، اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے. اللہ کے رسول نے کہا اس کا بیٹا پہنچے گا تمہارے پاس، ان کو لڑنا ہے اس نسل سے. ان کو پتا ہے جس دن یہ نسل طاقتور ہو جائے گی ان کی موت کا دن ہے، وہ یہ لڑیں گے. اب اس کے لڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. جنت البقیع کا انہدام تو کیا عرض کروں، یہ تو بی بی سیدہ کے گھر پہ بھی حملہ کریں گے، سب کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے نسل یہی نسل ہے جس نے ہرانا ہے، وہ اس نسل سے لڑیں گے، اس نسل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کامیابی ہوئی ہے، ظاہری طور پہ کامیاب بھی ہوئے، جب 9-9 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں امام بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی نسل کو بہت جلدی شدید کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو بظاہر کامیابی بھی ہوئی ہے. لیکن ان سب کو بھی پتا ہے یہ کامیابی اتنی نہیں ہو سکتی کہ نسل ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. اب ان کے پاس جو راستہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ خود امیر المومنین کو ختم نہیں کر سکیں گے، اولاد امیر المومنین کو ختم نہیں کر سکیں گے، کچھ ایسا ہو جائے کہ معتقدین ختم ہو جائے، معتقدین ختم ہو جائے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں، جس طرح نوٹ کریں گے کہ اولاد حیدر اور اس کے ماننے والے مضبوط ہو رہے ہیں، اتنی سازشیں زیادہ کریں گے. کیوں؟ دیکھیں گے موت کا وقت نزدیک آ رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے، ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ اس بات سے ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے مضبوط ہو رہے ہیں، ان کو اس سے خطرہ ہے. اور یہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے کہ پوری دنیا میں فرقہ واریت کی آگ بچھائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. حسن آپ خود تصور کیجئے، فرقہ واریت کی جنگ کبھی بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ فرقہ واریت کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑتا ہے آپ کو، چاہے دوسرے کی دشمنی کے لیے. اب آپ خود تصور کیجئے، ہم مثلا شیعہ ہیں، ہم سے کوئی 100% لبرل آدمی فرقہ واریت کی جنگ کرے گا؟ بھائی وہ کیوں کرے گا؟ اس کے لیے دین اہم ہے ہی نہیں. جو آدمی 100% لبرل ہے وہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ نہیں کرے گا، ہم سے فرقہ واریت کی کون جنگ کرے گا؟ جو اپنے دین میں اپنی دانش میں بہت آگے ہوگا اور وہ ہمیں اپنا دشمن دیکھے گا، اس کے بعد وہ ہم سے آگے فرقہ واریت کرے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا پڑے گا، پہلے اس کو دیندار بنانا پڑے گا، چاہے مصنوعی دین. اب یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کر کے. مجھے کہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کرنے کے لیے دوسروں کو مصنوعی دیندار بنا رہے ہیں. انہوں نے ہم سے لڑنے کے لیے کتنے مدرسے بنائے؟ آیا حکمت عملی میں یہ کام صحیح کیا ہے کہ تم نے مدرسے کھول دیے، مدرسے کھول کھول کے لوگوں کو قرآن دے دیے، ان کو قرآن دے دیے، اچھا یہ مطمئن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو لڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن ایک بات کیوں نہیں سوچتے، اگر کبھی اس کو عقل آ گئی پھر کیا کم ہوا ہے کہ جو دین میں بہت آگے گئے انہوں نے ہماری گردنوں کے اوپر چھریاں رکھی، بعد میں اس کے بعد پھر شیعہ ہو گئے وہ؟ کیا یہ نہیں ہوا ہے؟ یہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، یہ کیوں اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ وہ مد مقابل کو دیندار بنائے چلے جا رہے ہیں، بنائے چلے جا رہے ہیں، چاہے مصنوعی دیندار. کیوں؟ دیکھا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب ان کے پاس. اگر سیکولرزم کے ذریعے سے یہ ہمیں شکست دے سکتے ہوتے تو یہ کبھی فرقہ واریت پہ نہیں آتے، یہ ہمیشہ سیکولرزم کے اندر رہتے. یہ کہ لوگ فرقہ واریت پہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے راستے بند ہو گئے. اب ذرا سوچیے کتنی جگہوں پہ راستے بند ہوئے ہیں کہ یہ اتنے ملکوں میں فرقہ واریت پہ گئے، بحرین میں، شام میں، حجاز کے اندر، ایران، عراق، لبنان، ان سب ملکوں میں فرقہ واریت پہ گئے. کیا مطلب ہے؟ ان سب ملکوں میں سیکولرزم کی داستان نہیں چلنی تھی ان کے پلان میں، اور خود پاکستان کے اندر. اگر انہوں نے پاکستان میں بہت کوشش کی سیکولرزم کے ذریعے سے معاملے کو حل کریں، 10 سال کوشش کی انہوں نے، لیکن بعد میں دیکھا نہیں، پاکستان کے عوام دیندار ہیں. آپ جتنا پاکستان کے عوام کو دیکھیں ان کے اندر خوبی نظر آئے گی آپ کو، یہ عوام دیندار ہے. اس خاطر فرقہ واریت کی آگ میں جل رہی ہے یہ، کیونکہ ان کی رگوں میں دین ہے. انہوں نے دیکھا نہیں بھائی ان کو سیکولرزم کے ذریعے سے ہم نہیں ہرا سکیں گے، تو اب لائے فرقہ واریت کے اوپر. اچھا فرقہ واریت پہ کیا ہوگا؟ یہ مختلف ملکوں میں فرقہ واریت کی آگ کو اور زیادہ ہوا دے رہے. میں توجہ کر رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں. البتہ یہاں پر تھوڑا افسوس ہوتا ہے, کیوں مسلمان اتنا سادہ لو ہے, کیوں مسلمان دشمنوں کی ان حربوں کو نہیں سمجھتا. ایک مشہور ویب سائٹ ہے صہیونیوں کی, اس کی ای میل لسٹ آتی ہے, بہت زبردست کام کرتے ہیں اپنی دانش میں, پوری دنیا کے میڈیا میں جہاں کہیں صہیونیوں کے خلاف کچھ لکھا ہو اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو سب کو مفت میں پہنچاتے ہیں. اس ویب سائٹ نے چند دن پہلے ایک عجیب حرکت کی.